بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملفوظات حضرت مسیح موعود، 10 جنوری 1900، حضرت سید عبد الرحمان صاحب مدراسی نے اپنے کسی ضروری کام کے لیے مدراس واپس جانے کی اجازت طلب کی، کیونکہ ان کو واپسی کے لیے تار بھی آیا تھا۔ اس پر حضرت افضل مسیح پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ کا اس مبارک مہینہ رمضان میں یہاں رہنا البت ضروری ہے، اور فرمایا ہم آپ کے لیے وہ دعا کرنے کو تیار ہیں جس سے بإذن اللہ پہاڑ بھی ڈل جائے۔ فرمایا آج کل میں آپ کے پاس کم بیٹھتا ہوں اور زیادہ اس اکیلا رہتا ہوں، یہ آپ کے حق میں آج بہت مفید ہے۔ میں تنہائی میں بڑی فراغت سے دعائیں کرتا ہوں اور رات کا بہت سے حصہ بھی دعاؤں میں سب کرتا ہوں۔ عید الفطر کی تقریب پر 2 فروری 1900 کو حضرت اقدس نے ایک خاص جلسہ اس غرض کے لیے منعقد فرمایا کہ دا جنگ چنسوال کی کامیابی کے لیے دعا کی جائے۔ حضرت اقدس نے عید الفطر کے خطبے میں تقریر فرمائی کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کرنا چاہیے جس نے ان کو ایسا دین بخشا ہے جو علمی اور عملی طور پر ہر ایک قسم کی فساد اور مکروہ باتوں اور ہر ایک نوع کی قباحت سے پاک ہے۔ اگر انسان غور اور فکر سے دیکھے تو اس کو معلوم ہوگا کہ واقعی طور پر تمام محامد اور صفات کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور کوئی انسان یا مخلوق واقعی اور حقیقی طور پر حمد و ثنا کے مستحق نہیں ہے۔ اگر انسان بغیر کسی قسم کی غرض کی ملانی کے دیکھے تو اس پر بدیہی طور پر کھل جاوے گا کہ کوئی شخص جو مستحق پہ حمد قرار پاتا ہے وہ یا تو اس لیے مستحق ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے زمانے میں جبکہ کوئی وجود اور موجود کی خبر نہیں تھی وہ اس کا پیدا کرنے والا، اس وجہ سے کہ ایسے زمانے میں کوئی وجود نہ تھا اور نہ معلوم تھا کہ وجود اور بقائے وجود اور حفظ صحت اور قیام زندگی کے لیے کیا کیا اسباب ضروری ہیں اس نے وہ سب سامان مہیا کیا ہوں، یا ایسے زمانے میں جو اس پر بہت سی مصیبتیں آ سکتی تھیں اس نے رحم کیا ہو اور اس کو محفوظ رکھا ہو، اور یا اس وجہ سے مستحق تاریخ ہو سکتا ہے کہ محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہ کرے اور محنت کرنے والوں کے حقوق پورے طور پر ادا کرے، اگرچہ بظاہر محنت کرنے والے کے حقوق کا دینا معاوضہ ہے، لیکن ایسا شخص بھی ممکن ہو سکتا ہے جو پورے طور پر حقوق دے۔ یہ صفات اعلیٰ درجے کی ہیں جو کسی کو مستحق حمد و ثنا بنا سکتی ہیں۔ اب غور کر کے دیکھ لو کہ حقیقی طور پر ان سب محامد کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کامل طور پر ان صفات سے متصف ہے اور کسی میں یہ صفات نہیں۔ اول دیکھو صفت خلق اور پرورش، یہ صفت اگرچہ انسان گمان کر سکتا ہے کہ ماں باپ اور دیگر محترموں میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن اگر انسان زیادہ غور کرے گا تو اس کو معلوم ہو جاوے گا کہ ماں باپ اور دیگر محترموں کے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں جن کی بنا پر وہ احسان کرتے ہیں۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ مثلا بچہ تندرست خوش، اور اگر لڑکا ہو تو پھر یہ خوشی اور بھی بڑی ہوتی ہے، شادیانے بجائے جاتے ہیں، لیکن اگر لڑکی ہو تو گویا وہ گھر ماتم کدا اور وہ دن سوک کا دن ہو جاتا ہے اور اپنے سے منہ دکھانے کے قابل نہیں سمجھتے۔ بسا اوقات بعض نادان مختلف تدابیر سے لڑکیوں کو ہلاک کر دیتے ہیں یا ان کی پرورش میں کم التفات کرتے ہیں، اور اگر بچہ لنجا اندھا اور اپاہج پیدا ہو تو چاہتے ہیں کہ وہ مر جاوے، اور اکثر دفعہ تعجب نہیں کہ خود ہی وہ والد جان سمجھ کر مار دیں۔ میں نے پڑھا ہے کہ یونانی لوگ ایسے بچوں کو آمدن ہلاک کر دیتے تھے، بلکہ ان کے ہاں شاہی قانون تھا کہ اگر کوئی ناکارا بچہ اپاہج اور اندھا وغیرہ پیدا ہو تو اس کو فوراً مار دیا جائے۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ انسانی خیالات پرورش اور خبرگیری کے ساتھ ذاتی اور نفسانی اغراض سے ملی ہوئے ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی اس قدر مخلوق تھی جس کے تصور اور بیان سے ذہن اور زبان قاصر ہے، اور جو آسمان اور زمین میں بری پڑی ہے، خلق اور پرورش سے کوئی غرض ہرگز نہیں ہے۔ وہ والدین کی طرح خدمت اور رزق نہیں چاہتا، بلکہ اس نے مخلوق کو معذ ربوبیت کے تقاضے سے پیدا کیا ہے۔ ہر ایک شخص مان لے گا کہ بوٹا لگانا، پھر آپ پاکی کرنا اور اس کی خبرگیری رکھنا اور سمردار درخت ہونے تک محفوظ رکھنا ایک بہت بڑا احسان ہے، مگر انسان اور اس کی حالت اور غور و پرداخت پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اس قدر انقلابات اور تغیرات نے اس کی تصحیح کروائی. دوسرا پہلو جو میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ قبل اس پیدائش وجود ایسے سامان ہو کہ تمدنی زندگی اور خواہ کے کام کے لیے پورا پورا سامان موجود ہو. دیکھو ابھی ہم پیدا بھی نہ ہوئے تھے کہ سامان پہلے ہی پیدا کر دیا. منور سورج جو اب چڑھا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے عام روشنی پھیلی ہوئی ہے اور دن چڑھا ہوا ہے, اگر نہ ہوتا تو کیا ہم دیکھ سکتے تھے کہ روشنی کے ذریعہ جو فوائد اور منافع ہمیں پہنچ سکتے ہیں ہم کس ذریعہ سے حاصل کر سکتے تھے. اگر سورج اور چاند یا اور کسی قسم کی روشنی نہ ہوتی تو بینائی بیکار ہو جاتی. اگر کی آنکھوں میں ایک قوت دیکھنے کی ہے مگر وہ بیرونی اور خارجی روشنی کے بدوں باہر نکل اور یہ کس قدر احسان ہے کہ قواہ سے کام لینے کے لیے ان ضروری سامانوں کو پہلے سے مہیا کر دیا. اور پھر یہ کس قدر رحمت ہے کہ ایسے قواہ دیے ہیں اور ان میں بالقوہ ایسی استعدادات رکھتی ہیں جو انسان کی تکمیل اور وصول الی الغایہ کے لیے حد و ضروری ہے. دماغ میں, اعصاب میں اور روح میں ایسے خواص رکھتے ہیں کہ انسان ان سے کام لیتا ہے اور ان کی تکمیل کر سکتا ہے. اس لیے کہ قوتوں کی تکمیل کا سامان ساتھ ہی پیدا کر دیا ہے. یہ تو اندرونی نظام کا حال ہے کہ ہر ایک قوت اس منشا اور مفاد سے پوری مناسبت رکھتی ہے جس میں انسان کی فلاح ہے. اور بیرونی طور پر بھی ایسے انتظام رکھا ہے کہ ہر شخص جس قسم کا حرفہ رکھتا ہے اس کے مناسب حال ادویات و آلات قبل از وجود مہیا کر رکھتے ہیں. مثلا اگر کوئی جوتا بنانے والا ہے تو اس کو چمڑا اور دھاگا نہ ملے تو وہ کہاں سے لائے اور کیوں کر اپنے حصے کی تکمیل کرے. اسی طرح درزی کو اگر کپڑا نہ ملے تو کیوں کر دیے. اسی طرح ہر متنفس کا حال ہے, طبیب کیسا ہی حاضر اور عالم ہو لیکن اگر ادویہ نہ ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے. بڑی سوچ اور فکر سے ایک نسخہ لکھ دے گا لیکن بازار سے وہ دوا نہ ملے تو کیا کرے گا. یہ قدر فضل ہے کہ ایک طرف علم دیا ہے اور دوسرے اور نباتات, جمادات, حیوانات جو مریضوں کے مناسب حال سے پیدا کر دیے ہیں اور ان میں قسم قسم کے خواص رکھتے ہیں جو ہر زمانے میں نان دیشہ ضروریات سے کام آ سکتے ہیں. غرض اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی غیر مفید پیدا نہیں کی اور نہ جس کے ورنہ جس کے خواص موجود ہوں اور نہ ہی جس کے خواص موجود ہوں, جہاں تک کہ پسو اور جوں تک بھی غیر مفید نہیں. لکھا ہے کہ اگر کسی کا پیشاب بند ہو تو بعض وقت جوں کو احلیل میں دینے سے پیشاب جاری ہو جاتا ہے. انسان ان اشیاء کی مدد سے کہاں تک فائدہ اٹھاتا ہے کوئی تصور کر سکتا ہے. پھر چوتھی بات پاداش محنت ہے, اس کے لیے بھی خدا کا فضل درکار ہے. مثلا انسان کس قدر محنت و مشقت سے زراعت کرتا ہے, اگر خدا تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ نہ ہو تو کیوں کر اپنے گھر میں غلہ لا سکے. اسی کے فضل و کرم سے اپنے وقت پر ہر ایک چیز ہوتی ہے. چنانچہ اب قریب تھا کہ خشک سالی میں لوگ ہلاک ہو جاتے مگر خدا نے اپنے فضل سے بارش کر دی اور بہت سا حصہ مخلوق کو سنبھال لیا. غرض اولاً بالذات اکمل اور اعلیٰ مستحق تعریف کا خدا تعالیٰ ہے, اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کا ذاتی طور پر کوئی بھی اسے پاک نہیں. حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا, اگر کسی دوسرے کو استحقاق تعریف کا ہے تو صرف طفیلی طور پر ہے. یہ بھی خدا تعالیٰ کا رحم ہے کہ باوجود کہ وہ وحدہ لا شریک ہے مگر طفیلی طور پر بعض کو اپنے محبت میں شریک کر لیا ہے. جیسے اس سورہ شریفہ میں بیان فرمایا, قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اس میں اللہ تعالیٰ نے حقیقی مستحق حمد کے ساتھ عارضی مستحق حمد کا بھی اشارتاً ذکر فرمایا ہے اور یہ اس لیے ہے کہ اخلاق فاضلہ کی تکمیل ہو. چنانچہ جس صورت میں تین قسم کے حق بیان فرمائے ہیں, فرمایا تم پناہ مانگو اللہ کے پاس جامع جمیع صفات کاملہ کا ہے اور جو رب ہے اور جو ملک ہے لوگوں کا, پھر جو معبود و مطلوب حقیقی ہے لوگوں کا. یہ صورت اس قسم کی ہے کہ اس میں اصل توحید کو تو قائم رکھا ہے مگر مان یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کے حقوق بھی ضائع نہ کریں جو ان اسماء کے مظہر ذیلی طور پر ہیں. رب کے لفظ میں اشارہ ہے کہ گو حقیقی طور پر خدا ہی پرورش کرنے والا اور تکمیل تک پہنچانے والا ہے, لیکن عارضی اور ذیلی طور پر دو اور بھی وجود ہیں جو ربوبیت کے مظہر ہیں, ایک جسمانی طور پر دوسرا روحانی طور پر. جسمانی طور پر والدین ہیں اور روحانی طور پر مرشد اور ہادی ہیں. دوسرے مقام پر تفصیل کے ساتھ بھی ذکر فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بنی اسرائیل آیت 24. یعنی خدا نے یہ چاہا ہے کہ کسی دوسرے کی بندگی نہ کرو اور والدین سے احسان کرو. حقیقت میں کیسی ربوبیت ہے کہ انسان بچہ ہوتا ہے اور کسی قسم کی طاقت نہیں رکھتا. اس حالت میں ماں کیا کیا خدمات کرتی ہے اور والد اس حالت میں ان کی مہمات کا کس طرح متکفل ہوتا ہے. خدا تعالیٰ نے ماں اپنے فضل سے ناتمام مخلوق کی خبرگیری کے لیے دو محل پیدا کر دیے ہیں اور اپنی محبت کے انوار سے ایک پرتو محبت کا ان میں ڈال دیا. تو اگر یاد رکھنا چاہیے کہ ماں باپ کی محبت عارضی ہے اور خدا تعالیٰ کی محبت حقیقی ہے, اور جب تک قلوب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا القاء نہ ہو تو کوئی فرد بشر, خواہ وہ دوست ہو یا کوئی برابر کے درجے کا ہو یا کوئی حاکم ہو, کسی سے محبت نہیں کر سکتا. اور یہ خدا کی کمال ربوبیت کا راز ہے کہ ماں باپ بچوں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ ان کے تکفل میں ہر قسم کے دکھ شرے صدر سے اٹھاتے ہیں, یہاں تک کہ ان کی زندگی کے لیے مرنے سے بھی دریغ نہیں. تکمیل اخلاق فاضلہ کے لیے رب الناس کے لفظ میں والدین اور مرشد کی طرف ایمان فرمایا ہے, تاکہ اس مجازی اور مشہور سلسلہ شکر گزاری سے حقیقی رب اور ہادی کی شکر گزاری میں لے لیے جائیں. اسی راز کے حل کی یہ کلید ہے کہ اس سورہ شریفہ کو رب الناس سے شروع فرمایا ہے, الہ الناس سے آغاز نہیں کیا, کیونکہ مرشد روحانی تربیت خدا تعالیٰ کے منشا کے موافق اس کی توفیق و ہدایت سے کرتا ہے, اس لیے وہ بھی اس میں شامل ہے. پھر دوسرا ٹکڑا اس میں ملک الناس ہے, تم پناہ مانگو خدا کے بعد جو تمہارا بادشاہ ہے. یہ ایک اور اشارہ ہے تاکہ لوگوں کو متمدد دنیا کے اصول سے واقف کیا جاوے اور مہذب بنایا جاوے. حقیقی طور پر تو اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہے, مگر اس میں اشارہ ہے کہ ذیلی طور پر دنیا میں بھی بادشاہ ہوتے ہیں, اسی لیے اس میں اشارتاً ملک وقت کے حقوق کی نگہداشت کی طرف بھی ایما ہے. یہاں کافر اور مشرق اور معاہد بادشاہ کسی قسم کی قید نہیں بلکہ عام طور پر ہے. کسی مذہب کا بادشاہ ہو, مذہب اور اعتقاد کے حصے جدا ہیں. قرآن میں جہاں جہاں خدا نے موطن کا ذکر فرمایا ہے وہاں کوئی شرط نہیں لگائی کہ وہ مسلمان ہو اور معاہد ہو اور فلاں سلسلے کا ہو, بلکہ عام طور پر موطن کی نسبت فرمایا خواہ وہ کوئی مذہب رکھتا ہو. الجزاء والاحسان ہے الا الاحسان, کیا احسان کا بدلہ احسان کے ثواب ہی ہو سکتا ہے. حضرت حفظ نے فرمایا یاد رکھنا چاہیے کہ انسان پوری آزادی اور اطمینان کے ساتھ عبادت کو تبھی بجا لا سکتا ہے کہ اس میں چار شرطیں موجود ہوں. اول صحت, اگر کوئی شخص ایسا ضعیف ہو کہ چار پائی سے اٹھ نہ سکے وہ صوم و صلات کا کیا پابند ہو سکتا ہے. اسی طرح پر حج زکات وغیرہ بہت سے ضروری امور کی بجاوری سے خاطر رہے گا. اب دیکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ کے توفیل سے ہم کو صحت جسمانی کے باہر رکھنے کے لیے کس قدر سامان ملے ہیں. ہر بڑے شہر اور قصبے میں کوئی نہ کوئی ہسپتال ضرور ہے جہاں مریضوں کا علاج نہایت دل سوزی اور ہمدردی سے کیا جاتا ہے اور دوا اور غذا وغیرہ مفت دی جاتی ہے. بعض بیماروں کو ہسپتال میں رکھ کر ایسے طور پر ان کی نگہداشت و غور و پرداخت کی جاتی ہے کہ کوئی اپنے گھر میں بھی ایسی آسانی اور سہولت اور آرام کے ساتھ علاج نہیں کر سکتا. انسان نے صحت کا ایک الگ محکمہ بنا رکھا ہے جس پر کروڑا روپے سالانہ خرچ ہوتا ہے. قصبات اور شہروں کی صفائی کے بڑے بڑے سامان پام پہنچائے ہیں. گندے پانی اور مواد ردیہ مضر صحت کے دفع کے لیے الگ انتظام ہے. پھر ہر قسم کے سریل اصل ادویات تیار کر کے بہت کم قیمت پر مہیا کی جاتی ہیں, یہاں تک کہ ہر ایک آدمی چند دوائیں اپنے گھر میں رکھ کر بوقت ضرورت علاج کر سکتا ہے. بڑے بڑے میڈیکل کالج جاری کر کے طبی تعلیم کو کثرت سے پھیلایا, یہاں تک کہ دیہات میں بھی ڈاکٹر ملتے ہیں. بعض خطرناک امراض چیچک حیضہ تعاون وغیرہ کے دفعہ کے لیے الگ محکمے ہیں جو ابھی تعاون کے متعلق جس قدر کاروائی گورنمنٹ کی طرف سے عمل میں آئی ہے وہ بہت ہی کچھ شکر گزاری کے قابل ہے۔ غرض صحت کے لحاظ سے گورنمنٹ نے ہر قسم کی ضروری امداد دی ہے اور اس طرح پر عبادت کے لیے پہلی اور ضروری شرط کے پورا کرنے کے واسطے بہت بڑی مدد دی ہے۔ دوسری شرط ایمان ہے۔ اگر خدا تعالیٰ اور اس کے احکام پر ایمان ہی نہ رہا ہو اور اندر ہی اندر بے دینی اور الحاد کا جزام لگ گیا ہو پھر تعمیل احکام الہی نہیں ہوتا۔ جیسے بہت لوگ کہتے ہیں ایک جگ بٹھا تے اگلا کس بٹھا۔ افسوس ہے دو آدمیوں کی شہادت پر ایک مجرم کی پھانسی مل سکتی ہے بلکہ باوجود کہ 1,24,000 پیغمبر اور بے انتہا ولیوں کی شہادت موجود ہے لیکن ابھی تک اس قسم کا الحاد ان لوگوں کے دلوں سے نہیں گیا۔ ہر زمانے میں خدا تعالیٰ اپنے مختصر نشانوں اور معجزات سے نل موجود کہتا ہے مگر یہ کمبخت کہاں رکھتے ہوئے بھی نہیں سنتے۔ غرض یہ شرط بھی بہت بڑی ضروری شرط ہے۔ اس لیے بھی ہمیں گورنمنٹ انگلیشیا کا شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ ایمان اور اعتقاد پختہ کرنے کے لیے عام تعلیم مذہبی کی ضرورت تھی اور مذہبی تعلیم کے انحصار مذہبی کتابوں کے حساب سے وابستہ تھا۔ پریس ڈاکخانہ کی برکت سے ہر قسم کی مذہبی کتابیں مل سکتی ہیں اور اخبارات کے ذریعہ تبادلہ خیالات کا موقع ملتا ہے۔ عید الفطر لوگوں کے لیے بڑا بھاری موقع حاصل ہے کہ ایمان و اعتقاد میں رسوخ حاصل کریں۔ ان باتوں کے علاوہ جو ضروری اور اچھا ضروری بات ایمان کے رسوخ کے لیے ہے وہ خدا تعالیٰ کے نشان ہیں جو اس شخص کے ہاتھ پر سرزد ہوتے ہیں جو خدا کی طرف سے معمور ہو کر آتا ہے اور اپنے طرز عمل سے گم شدہ صداقتوں اور معرفتوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے اس زمانے میں جس کو پھر ایمان زندہ کرنے کے لیے معمور کیا اور اس لیے بھیجا کہ تا لوگ قوت یقین میں ترقی کریں۔ وہ بھی عین اسی مبارک گورنمنٹ شہر میں آیا۔ وہ کون؟ وہی جو تم میں کھڑا بول رہا ہے۔ کیونکہ یہ مسلم بات ہے کہ جب تک پورے طور پر ایمان نہ ہو نیکی کے اعمال الا وجل تم بجا نہیں لا سکتا۔ جس قدر کوئی پہلو یا کنگرا ایمان کا گرا ہوا ہے اسی قدر عمل انسان میں سست اور کمزور ہوگا۔ اس بنا پر ولی وہ کہلاتا ہے جس کا ہر پہلو سالم ہو اور وہ کسی پہلو سے کمزور نہ ہو۔ اس کی عبادات اکمل طور پر اور اتم طور پر صادر ہوتی ہیں۔ غرض دوسری شرط ایمان سے سلامتی ہے۔ تیسری شرط انسان کے لیے طاقت مالی ہے۔ مساجد کی تعمیر اور امور متعلقہ اسلام کی بجاوری مالی طاقت پر منحصر ہے۔ اس کے سوا تمدنی زندگی اور تمام امور کا اور خصوصاً مساجد کا انتظام بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ اب اس پہلو کے لحاظ سے گورنمنٹ انگلیشیا کو دیکھو۔ گورنمنٹ نے ہر قسم کی تجارت کو ترقی دی، تعلیم پھیلا کر ملک کے باشندوں کو نوکریاں دیں اور بڑے بڑے عہدے دیے، سفر کے وسائل بینک پہنچا کر دوسرے ملکوں میں جا کر روپیہ کما لانے میں مدد دی۔ چنانچہ ڈاکٹر، لیڈر، عدالتوں کے عہدیدار، سرشتہ تعلیم وغیرہ بہت سے ذریعوں سے لوگ معقول روپیہ کماتے ہیں اور تجارت کرنے والے سوداگر قسم قسم کے تجارتی مال کے ولایت اور دور دراز ملکوں افریقہ اور آسٹریلیا وغیرہ میں جا کر مالا مال ہو کر آتے ہیں۔ گھر روزگار عام کر دیا اور روپیہ کمانے کے بہت سے ذریعے پیدا کر دیے۔ چوتھی شرط امن ہے۔ یہ امن کی شرط انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس کا انحصار علی الخصوص سلطنت پر رکھا گیا ہے۔ جس قدر سلطنت نیک نیت اور اس کا دل کھوٹ سے پاک ہوگا اسی قدر یہ شرط زیادہ صفائی سے پوری ہوگی۔ اب اس زمانے میں امن کی شرط اعلیٰ درجے پر پوری ہو رہی ہے۔ میں خوب یقین رکھتا ہوں کہ سکھوں کے زمانے کے دن انگریزوں کے زمانے کی راتوں سے بھی کم درجہ پر تھے۔ جہاں سے قریبی بوٹر ایک گاؤں ہے وہاں اگر کوئی عورت جایا کرتی تھی تو رو رو کر جایا کرتی تھی کہ خدا جانے پھر واپس آنا ہوگا یا نہیں۔ اب یہ حالت ہے کہ زمین کی انتہا تک چلا جاوے کسی قسم کا خطرہ نہیں۔ سفر کے وسائل ایسے آسان کر دیے ہیں کہ ہر ایک قسم کا آرام حاصل ہے۔ گویا گھر کی طرح ریل میں بیٹھا ہوا یا سویا ہوا جہاں چاہے چلا جاوے۔ مال و جان کی حفاظت کے لیے پولیس کا وسیع استعفیٰ موجود ہے۔ حقوق کی حفاظت کے لیے عدالتیں کھلی ہیں۔ جہاں تک چاہے چلا جاوے یہ کس قدر احسان ہے جو ہماری عملی آزادی کا موجب ہوئے ہیں۔ بس اگر ایسی حالت میں جبکہ جسم و روح پر بے انتہا احسان ہو رہے ہیں ہم میں صلح کاری اور شکر گزاری کا مادہ پیدا نہیں ہوتا تو تعجب کی بات ہے۔ جو مخلوق کا شکر نہیں کرتا وہ خدا تعالیٰ کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ مخلوق بھی تو خدا ہی کا فرستادہ ہوتا ہے اور خدا ہی کے ارادے کے ساتھ میں چلتا ہے. الغرض یہ سب امور جو میں نے بیان کیے ہیں ایک نیک دل انسان کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ایسے فرمایا. پہلے اس صورت میں یعنی سورہ الناس میں خدا تعالیٰ نے رب الناس فرمایا, پھر ملک الناس, آخر میں الہ الناس فرمایا, جو اصلی مقصود اور مطلوب انسان کا ہے. الہ کہتے ہیں مقصود, معبود اور مطلوب کو. لا الہ الا اللہ کے معنی یہی ہے کہ لا معبود علی ولا مقصود علی ولا مطلوب علی الا اللہ. یہی سچی توحید ہے کہ ہر مد و ستائش کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی کو ٹھہرایا جائے. کہ فرمایا من شر الوسواس الخناس, یعنی وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے پناہ مانگو. خناس عربی میں سانپ کو کہتے ہیں جیسے عبرانی میں نہاد کہتے ہیں, اس لیے کہ اس نے پہلے بھی بدی کی تھی. جہاں ابلیس یا شیطانی فرمایا تاکہ انسان کو اپنی ابتدا کی اطلاع یاد آوے کہ کس طرح شیطان نے ان کے ابوین کو دھوکہ دیا تھا, اس وقت اس کا نام خناس ہی رکھا گیا تھا. یہ ترتیب خدا نے اس لیے اختیار فرمائی ہے تاکہ انسان کو پہلے واقعات پر آگاہ کرے کہ جس طرح شیطان نے خدا کی اطاعت سے انسان کو فریب دے کر روگردان کیا, ویسے ہی وہ کسی وقت ملک وقت کی اطاعت سے بھی ہنسی اور روگردان نہ کرا دے. یوں انسان ہر وقت اپنے نفس کے ارادوں اور منصوبوں کی جانچ پڑتال کرتا رہے کہ مجھ میں ملک وقت کی اطاعت کس قدر ہے, اور کوشش کرتا رہے کہ خدا تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے کہ کسی مدخل سے شیطان اس میں داخل نہ ہو جائے. اب اس صورت میں جو اطاعت کا حکم ہے وہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کا حکم ہے, کیونکہ اصلی اطاعت اسی کی ہے. مگر والدین, مرشد و ہادی اور بادشاہ وقت کی اطاعت کا بھی حکم ہے, کیونکہ ان کی اطاعت کا حکم خدا ہی نے دیا ہے. اور اطاعت کا فائدہ یہ ہوگا کہ خناس کے قابو سے بچ جاؤ گے. پس پناہ مانگو کہ خناس کے وسوسہ اندازی کے شر سے محفوظ رہو, کیونکہ مومن ایک ہی سوراخ سے دو مرتبہ نہیں کاٹا جاتا. ایک بار جس طرح سے مصیبت آئے دوبارہ اس میں نہ پھنسو. بس اس صورت میں صریح اشارہ ہے کہ بادشاہ وقت کی اطاعت کرو. خناس میں خواص اسی طرح ودیت رکھے گئے ہیں جیسے خدا تعالیٰ نے درخت, پانی, آگ وغیرہ چیزوں اور عناصر میں خواص رکھے ہیں. عنصر کا لفظ اصل میں عنصر ہے, عربی میں سواد اور سین کا بدل ہو جاتا ہے, یعنی یہ چیز اسرار الہی میں سے ہے. در حقیقت یہاں آ کر انسان کی تحقیقات رک جاتی ہے. غرض ہر ایک چیز خدا ہی کی طرف سے ہے, خواہ وہ بسائط کی قسم سے ہو خواہ مرکبات کی قسم سے. جبکہ یہ بات ہے کہ ایسے بادشاہوں کو بیچ کر اس نے ہزارہ مشکلات سے ہم کو چھڑایا اور ایسی تبدیلی بخشی کہ ایک ہاتھی تنور سے نکال کر ایسے باغ میں پہنچا دیا جہاں فرس افزا پودے ہیں اور ہر طرف ندیاں جاری ہیں اور ٹھنڈی خوشگوار ہوائیں چل رہی ہیں. پھر کس قدر ناشکر گزاری ہوگی اگر کوئی اس کے احسانات کو فراموش کر دے, خاص کر ہماری جماعت کو جس کو خدا نے بصیرت دی ہے اور میں نفاق نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے جس سے تعلق پیدا کیا ہے اس میں نفاق نہیں. شکر گزاری کا بڑا عمدہ نمونہ بننا چاہیے. فرمایا مجھے کامل یقین ہے کہ میری جماعت میں نفاق نہیں ہے اور میرے ساتھ تعلق پیدا کرنے میں ان کی فراست نے غلطی نہیں کی, اس لیے کہ میں در حقیقت وہی ہوں جس کے آنے کو ایمانی فراست نے ملنے پر متوجہ کیا ہے. اور خدا تعالیٰ گواہ اور آگاہ ہے کہ میں وہی صادق اور امین اور موعود ہوں جس کا وعدہ لوگوں کو ہمارے سید و مولا صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیا گیا تھا. مگر جنہوں نے مجھ سے تعلق پیدا نہیں کیا وہ اس نعمت سے محروم ہیں. فراست گویا ایک کرامت ہے. یہ لفظ فراست بفتح فا بھی ہے اور بکسر فا بھی, زبر کے ساتھ اس کے معنی ہیں گھوڑے پر چڑھنا. مومن فراست کے ساتھ اپنے نفس کا چابک سوار ہوتا ہے, خدا کی طرف سے اس کو نور ملتا ہے جس سے وہ راہ پاتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ, یعنی مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ نور اللہ سے دیکھتا ہے. غرض ہماری جماعت کی فراست حقہ کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے نور کو شناخت کیا. اس طرح میں امید رکھتا ہوں کہ ہماری جماعت عملی حالت میں ترقی کرے گی، کیونکہ وہ منافق نہیں اور وہ ہمارے مخالفوں کے اس طرز عمل سے بالکل پاک ہے کہ جب حکام سے ملتے ہیں تو ان کی تعریف ہی کرتے ہیں اور جب گھر میں آتے ہیں تو کافر بتلاتے ہیں۔ سنو اور یاد رکھو کہ خدا اس طرز عمل کو پسند نہیں فرماتا۔ تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو اور ماں خدا کے لیے رکھتے ہو، نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرو اور بدی کرنے والوں کو معاف کرو۔ کوئی شخص صدیق نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یک رنگ نہ ہو۔ فرمایا، اسلام بادشاہ وقت اور محسن کے حقوق قائم کرتا ہے۔ یہ دنی و تباہ لوگ اپنے پیٹ کے خاطر حدود اللہ کو توڑتے ہیں، اور ان کے رزالت اور صفات اور صفاقی کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک روٹی کے لیے بآسانی ایک انسان کا خون کر دیتے ہیں۔ فرمایا، یاد رکھو جزام کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک جزام جسم کو لگ جاتا ہے جس کو کوڑ کہتے ہیں، اور ایک جزام روح کو لگ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی مقدمہ کسی پر ہو جاتا تو پوچھا کرتا تھا کہ مقدمہ کی کیا صورت ہے۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ وہ بری ہو گیا یا اچھی صورت ہے تو اس پر آفت آ جاتی اور چپ ہو جاتا۔ اگر کوئی کہہ دیتا کہ فرد قرارداد جرم لگ گئی تو بہت خوش ہوتا اور اس کو پاس بٹھا کر سارا قصہ سنتا۔ غرض بعض آدمیوں کی فطرت میں بد اندیشی کا مادہ ہوتا ہے کہ وہ بری خبریں سننا چاہتے ہیں اور کسی کی برائی پر خوش ہوتے ہیں۔ چونکہ شیطان کی سیرت ان کے اندر ہوتی ہے، پس بدخائی کسی انسان کی بھی اچھی نہیں کہ جائے کہ محسن کی ہو۔ لہذا میں اپنی جماعت کو کہتا ہوں کہ وہ ایسے لوگوں کا نمونہ اختیار نہ کریں، بلکہ پوری ہمدردی اور سچی خیر خواہی کے ساتھ برٹش گورنمنٹ کی کامیابی کے لیے دعا کریں اور عملی طور پر بھی وفاداری کے نمونے دکھائیں۔ ہم یہ باتیں کسی صلح یا انعام کے خاطر نہیں کرتے۔ ہم کو صلح اور انعامات اور دنیاوی خطابات سے کیا غرض؟ ہماری نیات کو علیم خدا خوب جانتا ہے کہ ہمارا کام بعض اس کے لیے اور اسی کے امر سے ہے۔ اس نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ محسن کا شکر کرو۔ ہم اس شکر گزاری میں اپنے مولا کریم کی اطاعت کرتے ہیں اور اسی سے انعام کی امید رکھتے ہیں۔ 11 اپریل سن 1900، یوم العرفات کو علی صبح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بدریہ خط کے حضرت مولانا نور الدین صاحب کو اطلاع دی۔ فرمایا، میں آج کا دن اور رات کا کسی قدر حصہ اپنے اور اپنے دوستوں کے لیے دعا میں گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے وہ دوست جو یہاں موجود ہیں اپنا نام ماں جائے سکونت لے کر میرے پاس بھیج دیں تاکہ دعا کرتے وقت مجھے یاد رہے۔ اس پر تعمیر ارشاد میں ایک فہرست آباب کی ترتیب دے کر حضور کی خدمت میں بھیج دی گئی۔ اس کے بعد اور آباب باہر سے آ گئے جنہوں نے زیارت و دعا کے لیے بے قراری ظاہر کی اور رخے بھیجنے شروع کر دیے۔ حضور نے دوبارہ اطلاع بھیجی کہ میرے پاس اب کوئی رخا وغیرہ نہ بھیجے، اس طرح سخت حرج ہوتا ہے۔ مغرب و عشاء میں حضور تشریف لائے جو جمع کر کے پڑی گئیں۔ بعد فراغت حضور نے فرمایا، چونکہ میں خدا تعالیٰ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ آج کا دن اور رات کا حصہ دعاؤں میں گزاروں، اس لیے میں چاہتا ہوں تاکہ تخلف وعدہ نہ ہو۔ یہ ارشاد فرما کر حضور تشریف لے گئے اور دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ دوسری صبح عید کے دن حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے اندر جا کر توجہ کرنے کے لیے خصوصیت سے عرض کی۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا، خدا نے ہی حکم دیا ہے، اور پھر فرمایا کہ رات الہام ہوا ہے کہ مجمع میں کچھ عربی سطرے پڑھو۔ میں کوئی اور مجمع سمجھتا تھا، شاید یہی مجمع ہو۔ یہ خطبہ جو اللہ تعالیٰ کے القاء و ایوا کے موافق حضرت اقدس نے عربی زبان میں پڑھا اور جو خطبہ الہامیہ کے نام سے دنیا میں شعرہ آفاق کی حیثیت سے مشہور ہے، یہ خطبہ آیات اللہ میں سے ایک زبردست آیت اور لا نظیر نشان ہے جو ایک عظیم الشان گروہ کے سامنے پورا ہوا۔ جب حضرت اقدس مسیح موعود عربی خطبہ پڑھنے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت مولوی عبدالکریم صاحب اور حضرت مولوی نور الدین صاحب کو حکم دیا کہ وہ قریب تر ہو کر اس خطبے کو لکھیں۔ جب حضرات مولوی صاحبان تیار ہو گئے تو حضور نے یا عباد اللہ کے لفظ سے عربی خطبہ شروع فرمایا۔ اثنائے خطبہ میں حضرت اقدس نے یہ بھی فرمایا، اب لکھ لو، پھر یہ لفظ چاہتے ہیں۔ جب حضرت اقدس خطبہ پڑھ کر بیٹھ گئے تو اکثر احباب کی درخواست پر مولانا مولوی عبدالکریم صاحب उसका तर्जमा सुनाने के लिए खड़े हुए। इसके पेशतर के मौलाना मौसूफ तर्जमा सुनाए। हजरत अकदस ने फरमाया, इस खुतबे को कल आरफा के दिन और ईद की रात में जो मैंने दुआएं की हैं उनकी कबूलियत के निशान के लिए निशान रखा गया था कि अगर मैं ये खुतबा अरबी जुबान में इतजालन पढ़ गया तो वो सारी दुआएं कबूल समझी जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह के वो सारी दुआएं भी खुदा ताला के वादे के मुआफिक कबूल हो गई। अभी मौलाना अब्दुल करीम साहेब तर्जमा सुना ही रहे थे कि हजरत अकदस फर्त जोश के साथ सजदा है शुक्र में जा पड़े। हजूर के साथ तमाम हाजरीन ने सजदा शुक्र अदा किया। सजदा से सर उठाकर हजरत अकदस ने फरमाया, अभी मैंने सुर्ख अल्फाज में लिखा देखा है कि मुबारक, ये गोया कबूलियत का निशान है।